الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سيقولون ثلاثة رابعهم اے پیغمبر تمہارے زمانے میں لوگ کہیں گے کہ غار والے تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے ان میں سے کہ غار والے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا رجمن بالغیب بن دیکھے یہ پتھر ماریں گے اٹکل پچو کی باتیں کریں گے رائے پوری کا ترجمہ یہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور بعض لوگ کہیں گے کہ سات ہوں گے اور آٹھواں ان کا کتا ہوگا قُلْ رَبِّ اے میرے نبی انہیں بتا دیجئے میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے ما یعلمون الا قلیل ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا اور ان کے مقدمے میں لوگوں سے جھگڑا نہ کرو مگر سرسری طور پر ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور نہ ان کے مقدمے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے کسی کو کچھ نہ پوچھو ولا تقولن لشیء اور کسی بات کے بارے میں مت کہو کہ میں کل اس کو کروں گا مگر یوں کہو اگر اللہ نے چاہا واذکر ربک تیرا رب اپنے مالک کی یاد کر جب تمہیں یاد آئے یعنی انشاءاللہ کہہ دے جب تمہیں یاد آئے وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ اور کہہ دے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا مالک اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں مجھ کو بتلائے گا وَلَبِسُوا فِيكَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ یہ غار والے اپنے غار میں 300 برس تک سوتے رہے اور 9 برس اوپر آج کے سبق میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 22, 23, 24 پڑھی اس آیت میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہوا یہاں پر جو بات جو بیان کی ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم بیچ میں واو نہیں ہے ثلاثۃ رابعہم ثلاثۃ رابعہم کلبہم خمسۃ سادسہم کلبہم یہ تین ہے چوتھا ان کا کتا ہے یا اس طریقے سے پانچ ہے چھٹا ان کا کتا ہے
ان دونوں کے درمیان میں واو کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد سبعتن وسامنہم اس میں واو کا ذکر فرمایا. یہ قرآن کریم جو لوگ سمجھتے ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں قرآن کریم کی, ان کو زیادہ پتا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس بارے میں. یہ اوپر والی جو دو بات ہے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے, یہ بھی غلط. اور دوسری بات, اصحاب کہف چار تھے, پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے, یہ بات بھی غلط. ان دونوں باتوں کو رجمم بالغیب سے اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. رجمم بالغیب کے معنی ہے یہ ایسی بات کرتے ہیں, رجمن کے معنی پتھر, بالغیب کے معنی دیکھے بغیر, یعنی کسی چیز کو دیکھے بغیر پتھر مارنا. اسی طرح کچھ جانے بغیر, کچھ پتا ہوئے بغیر بات کے کہنے کو عربی میں رجمم بالغیب کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بغیر عقل کی بات کرتا ہے, بغیر سر کی بات کرتا ہے, بغیر سر اور ڈھر کی بات کرتا ہے. اس طرح کہتے ہیں اٹکل پچو, جس کو کہتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز ہے اس کو دیکھے بغیر پتھر کو مارنا, اس کو قرآن کریم کے الفاظ میں رجمم بالغیب کہتے ہیں. کہ یہ ایسے ہی ٹھوکتے رہتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تین تھے, چار تھے, پانچ تھے, انہیں کچھ پتا نہیں ہے. اس کے بعد والا جو قول ہے وہ یقولون سبعۃن وسامنہم قلبہم, کہ یہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ صحیح قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد اللہ نے یوں کہا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو اللہ نے کہا ما یعلمہم الا قلیل, کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے اس کو سارے لوگ نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ, اور میں عبداللہ ابن عباس ان تھوڑوں میں شامل ہوں, یہ تھوڑوں میں شامل ہوں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سمجھنے کے بارے میں دعا دی تھی, اللہم علم الکتاب و تعویل, یہ دعا کی تھی. عبداللہ ابن عباس پورا واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنا, کہ تہجد کے وقت میں اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے خالہ کے مکان پر, وہاں گیا وہی رہ گیا, اور تہجد میں میں اٹھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پانی وضو کا رکھا کہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں, اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو آپ وضو فرما لیں. تو میں نے بہت دور بھی نہیں رکھا, نہ بالکل آپ کے پیچھے رکھا پانی. آپ جب حاجت سے فارغ ہو گئے تو پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ فرمایا میں نے رکھا ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت بہت پسند آ گئی کہ ان کے لیے دعا فرما دی. اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے استاد محترم کہتے تھے دعا دی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. دعا دی نہیں جاتی, وہ کہتے مجھ سب دعا کرنا, مجھ سب دعا کرنا, مجھ سب دعا کرنا, دعا دی, دعا لی جاتی ہے. یعنی کوئی ایسا کام کسی کا کوئی کر دے, کوئی بوڑھے کا, کوئی عالم کا, کوئی نیک آدمی, کوئی نمازی کا, یا کوئی ڈسبل آدمی کا, کسی کا, اب اس کے دل سے جو دعا نکل جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ کہتے دعا لی جاتی ہے, دعا کوئی دیتا نہیں رہتا, کوئی فرصت میں نہیں ہے کہ تمہارے لیے دعا ہی کرتا رہے, دعا لی جاتی ہے. آدمی کوئی ایسا جہاں پر عبداللہ ابن عباس نے ایسا کام کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فوراً دعا نکلی ان کے لیے کہ اللہ ان کو سب سے بڑا مفسر بنا دے, اور ایسا بنا کہ ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے, سارے مفسرین کے لیڈر اور سردار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. فرما اس کے بعد ہم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں لیفٹ سائڈ پر کھڑا ہو گیا, بچہ تھا میں, تو اس وقت میرے کان کو اس طرح پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایسا پکڑ کر کے پیچھے سے لا کر کہا دانی طرف کھڑے رہو, اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر دو آدمی ہو جماعت میں، ایک امام ہو دوسرا مقتدی ہو اور کوئی نہ ہو، تو اس وقت پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، امام کے ساتھ تھوڑا پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے، بس ایک بالشت، ایک بالشت، امام کے ساتھ برابر نہیں، ایک بالشت پیچھے کھڑا ہو جائے اور دانی طرف کھڑے ہو، بائیں طرف نہ کھڑے ہو. یہ مسئلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تہجد کی نماز میں کہ اگر دو ہو تو جماعت کس طرح کرنی چاہیے اس کو سکھایا ہے. ہاں آپ دیکھا کہ دو ہی تھے، کہیں سے ایک اور آدمی آ گیا، تو ایسی صورت میں امام کو آگے نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ جو پیچھے مقتدی ہے وہ پیچھے ہو جائیں، صف میں چلا جائیں. اب دو آدمی ہو گئے، دونوں مل کر کے جماعت میں پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ ہے جماعت کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے پاس دو دلیل ہے، ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے اور میں ان تھوروں میں سے ہوں. نمبر دو، یہاں تیسرا جو قول ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو. اگر یہ قول بھی غلط ہوتا تو پہلے دو کے ساتھ ملا دیتے اللہ پاک، تیسرے اور پانچویں کا جو قول ہے اس کے ساتھ اس کو بھی ملا کر یوں کہتے رجمم بالغیب، لیکن اس کو الگ بیان کر کے اس کے فوراً بعد کہا میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، یہ کہہ کر اس قول کو رد نہیں کیا. کہا یہ معلوم ہوتا ہے یہ سات تھے، اس میں سے جو بادشاہ کی خدمت کرنے والے یہ چھ تھے اور ایک چرواہا تھا اور ایک کتا تھا. بادشاہ کے دائیں کہتا رائٹ ہینڈ مین تین تھے، یملیکہ، مکسلمینا اور مس نام بھی اتنے مشکل ہے، مس لسینا یہ تین بادشاہ کے دائیں طرف کام کرنے والے بادشاہ کے رائٹ ہینڈ مین تھے. اور اس کے علاوہ جو تھے مرتوس اور پرتوس اور سادنوس، یہ لیفٹ سائڈ والے تھے، یہ لیفٹ سائڈ میں کام کرنے والے، یعنی بادشاہ کے چھ جو تھے خادم تھے، اور بادشاہ نے ان کی وردی اتار دی جب انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا. ایک اللہ کی بات کی ہے نا، کہا تم جاب سے نکل گئے آج، جیسے کرتے مالک کی بات نہ سنے تو جاب سے آؤٹ، ان کو فوراً جاب سے آؤٹ کیا اور کچھ دن کے لیے وارننگ دے دی کہ اتنے دن میں اگر مذہب ہماری مذہب میں دوبارہ نہیں آؤ گے تو پھر اب رہ گیا کون سا چرواہا، اس کا نام تھا کشفوتر، کشفوتر یہ ساتھ ہو گئے، یملیکہ، مکسلمینا، مسلسینا اور مرتوس اور اسی طرح پرتوس اور سادنوس. یہ صحیح الفاظ ہے جو جلالین کے حاشیے میں نقل فرمائے ہیں. اور ساتواں ان کا جو چرواہا جو راستے میں ساتھ ہو گیا تھا اس کا نام کشفوتت، اور کتے کا نام کتمیر ہے، وقلبہم کتمیر. کتنے مشکل نام. اور علامہ نیساپوری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر نیساپوری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف کے نام میں کچھ نہیں، نام تو جو بھی ہو لیکن ان کے کام کی وجہ سے یہ اللہ کے محبوب بن گئے، ان کے کام کی وجہ سے. کبھی دل میں تقوی ایسا ہوتا ہے کہ اس تقوی کا اثر کپڑے کے اندر میں آ جاتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں کتابوں میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جنگل میں آگ لگ گئی، اور وہ آگ جلتی جلتی اب مدینے کی طرف آ رہی تھی، قریب ہے کہ مدینہ منورہ کے گھر مکانات بھی جل جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا نکالا اور اس کا کوڑا بنایا اور صحابی سے کہا جاؤ میرے اس کپڑے سے، حالانکہ کپڑا آگ میں جل جاتا ہے، کپڑا آگ میں جل جاتا ہے، فرمایا یہ میرا کپڑا ہے اس کا کوڑا بنایا، فرمایا آگ کو مارو، ایسا جاؤ مدینے سے نکلو. جی اب وہ کتنا زیادہ تقویٰ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے دل میں کہ اس کا اثر اس کپڑے میں ہوا کہ اس کپڑے سے آگ کو ہٹایا گیا, وہ آگ دوبارہ جنگل میں چلی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی آواز میں وہ تقوی کا اثر ہوتا ہے کہ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں کہیں رات میں دیر ہو گئی, اب شہر میں نہیں پہنچ سکتے, تو اعلان کر دیا اے جنگل کے درندو پرندو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, صحابی ہوں, آج اس جنگل میں رہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ. تاریخ میں واقعہ مشہور. بس اعلان کر دیا جنگل میں, جنگل میں شیر شیرنی چیتا جتنے بھی درندے پرندے سانپ جنگل سے باہر نکل کے جانے لگے ایک صحابی کی آواز کے اوپر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہلوایا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں, ہماری طرح مخلوق نہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے. لیکن ان امام احمد بن حنبل کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ یوں کہتے تھے یہ بھی مخلوق ہے, جیسے انسان مخلوق ہے, جانور مخلوق ہے, یہ قرآن بھی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اٹل فیصلے پر ڈٹ گئے, یہ مخلوق نہیں, القرآن کلام اللہ وخرج منہ, قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. اس پر بادشاہ نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا, 80 کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل کا تقویٰ کتنا زبردست ہوگا, ہم نے اپنے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا, حضرت نے فرمایا تاریخ میں لکھا ہے کہ 250 سال کے بعد ان کی قبر کو کھودا گیا, وہ ان کی باڈی ایسی ہی تھی جیسے آج ہی دفن کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے, 100 مرتبہ, جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے. یہ بات لکھی ہے علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی فتاوی شامی در مختار شامی میں لکھی ہے, فرمایا 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو امام احمد بن حنبل نے اللہ سے پوچھا اس امت کا چھٹکارا کیسے ہوگا, تو اللہ نے فرمایا وہ میرے قرآن کو پڑھیں گے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ فہمن بلا فہمن, سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر, فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے, میرے قرآن سے محبت کریں گے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. یہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ سے پوچھا, اللہ نے یہ جواب دیا میرے کلام سے, چونکہ ان کے اوپر یہ مسئلہ آنے والا ہے قرآن کا. 80 کوڑے مارے گئے اور ان کے ہاتھ جو ہے باندھے ہیں پیچھے, اور ان کا جو ازار ہے ٹھاؤزر جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے, اور حضرت کو یہ گھبراہٹ ہے کہ میرا ستر کھل جائے گا, یہ کوڑے پیچھے سے مار رہے لیکن میرا ستر کھلنا نہیں چاہیے. تو آسمان کی طرف دیکھا, آٹومیٹک ان کا ٹھاؤزر اوپر آ کے بن گیا بغیر باندھے ہوئے. امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں ان کے انتقال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ایک بہت بڑے ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا, فرمایا احمد میرے قرآن کی محبت میں مار کھا کر آیا ہے, آج تو میری زیارت کرتا رہے, اللہ کی زیارت کرتا. وہ خواب میں زیارت کرنے والا اب سیدھے اللہ کی زیارت کرنے والا. یہ ساری باتیں فتاوی شامی نے لکھی ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات امام شافی رحمت اللہ علیہ نے سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ احمد کے اوپر پریشانی آئے گی, اس کو کہنا صبر کرے. امام شافی استاد, امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافی کے, پڑھا ہے امام شافی سے, لیکن امام شافی استاد یہ خواب دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا احمد کو بتا دو کہ اس پر تکلیف آئے گی, مصیبت آئے گی, صبر کرنا. تو جیسا ہی اپنے خادم غلام سے کہا یہ خواب جا کر بیان کرو احمد بن حنبل کو, یہ سفر کر کے وہاں پہنچا. جب خواب بیان کیا گیا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جب بھی کوئی خوشخبری دینے والا تمہارے پاس آئے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہو خوشی سے اس کو دینی چاہیے. یہ طریقہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. جیسا ہی غلام وہاں پہنچا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا دے دیا, نکال کر جاؤ, ایسا نہیں کہ مجھ پر مصیبت آئے گی تو اب میں کیوں میں پریشانی میں، بھائی بات نہ کرو مسجد میں، باہر جا کے بات کرو. اچھا تو یہ اپنا کرتا نکالا اور کرتا نکال کر دے دیا، کرتا نکال کر دے دیا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ خادم سے پوچھ رہے ہیں جب تم نے خواب سنایا تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ فرمایا انہوں نے مجھے یہ کرتا ہدیتن دیا ہے. فرمایا لاؤ اس کرتے کو، کرتے کو لاؤ. اور کرتے کو لیا اور ایک پانی کی بوتل میں ڈالا، فرمایا اس کو پی لیا امام شافعی رحمت، شاگرد کے کرتے کو پانی میں ڈبو کر کے امام شافعی وہ پانی پی لیتے ہیں، فرمایا میرے اندر بھی احمد کا تقویٰ آ گیا. شاگرد کے بارے میرے اندر بھی اب معلوم ہوتا ہے ان کے دل کا تقویٰ، ان کے کپڑے پر، کہ استاد جیسا امام شافعی اتنا مشہور آدمی. تو بعض مرتبہ نام سے کچھ نہیں لیکن کام سے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ کا جب قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کا اثر پھر ناموں میں بھی لے آتا ہے، پھر ان کے کاموں کا اثر ان کے کپڑوں میں بھی آ جاتا ہے، کہ نام لیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کام کر دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جب وہ قسم کھا لے تو میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں کسی بھی کام کے بارے میں. تو اس لیے علامہ نیساپوری نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح صاحب جلالین نے اپنے حاشیے میں، اسی طرح صاحب روح البیان نے اپنے تفسیر روح البیان میں، علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر میں، ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف کے نام کے اندر میں بھی بڑی برکتیں ہیں. اس پر ایک قول یہ نقل کیا کہ کہیں بہت زیادہ آگ لگ گئی ہو، آگ گھر میں یا کہیں آگ لگی ہو، اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر اس میں ڈال دیا جائے، آگ فوراً بجھ جائے گی. دوسرا قول نقل کیا کہ بچہ رات میں سوتا نہ ہو، چھوٹا بچہ روتا رہتا ہو، پریشان ہو، نظر لگی ہو، اصحاب کہف کے نام لکھ کر اس کے سرحانے میں ڈال دیے جائیں، وہ بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، میری نہیں ہے، ابن عباس جن کا قول میں نے بھی نقل کیا ان کی تفسیر ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ لکڑی کے اوپر ان کے نام لکھ کر کے یا کسی چیز پر لکھ کر کے کھیت کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو اللہ بھی اس کھیت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. اسی طرح زخم ہو، درد سر ہو، اسی طرح تیسرے دن کا کسی کو بخار آتا رہتا ہو، یا جاب نہ ملتا ہو، ولادت کی آسانی ہو، مال کی حفاظت ہو، قتل کا کوئی فیصلہ ہو دشمنوں سے، تو ایسی صورت میں ان ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہے علامہ نیساپوری نے، اس طرح علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں اور جلالین کے حاشیے میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. خیر یہ برکتیں ہیں اولیاء اللہ کی اور نیک لوگوں کی کاموں کی وجہ سے، چونکہ یہ اللہ کے محبوب بن گئے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمہاری فیہم الا میرا ان ظاہرا، فرمایا اب تمہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اہل کتاب سے نہ پوچھا کرو. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، ان سے کیوں پوچھیں، انہیں کیا پتا ہے، انہیں کیا لینا دینا اصحاب کہف کے ساتھ، کیا مطلب انہیں کیا لینا دینا، یہ تو کافر مشرک ہے اور یہ تو اللہ کے موحد ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ان یہود و نصارہ کو کیا لینا دینا اصحاب کہف کے ساتھ، اس لیے کہ یہی لوگ تو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماننے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان نہ لیتے، جن کے بارے میں تو اللہ نے شروع شروع میں کہہ دیا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں اولاد کو تجویز کرتے ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے مشرکین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی. فرمایا اللہ پاک نے ولا تستفتی فیہم من احد، ان سے ذرہ برابر نہ پوچھو، جو اللہ نے تم کو بتلا دیا ہے بس کافی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا میرے محبوب، یہی کافی ہے، آپ کے پاس علم جو ہے ان سے زیادہ ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو میرے نبی ہیں، انہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ان کو نہ پوچھا نہ.
اور اب یہ واقعہ بیان کیا، یہ مشرکین مکہ مدینہ منور آ گئے اور اہل کتاب سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتلایا تھا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب ان کو ہم کیسے ہرا دیں، کیسے ہم بتلائیں کہ تم جھوٹے ہو؟ تو کہا یہ اصحاب کہف کے نام ہے، یہ اصحاب کہف کون ہے اور اس طرح روح کیا چیز ہے اور ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں جا کر سوال کرو، یہ اگر جواب دے دے تو سمجھ لو یہ سچے نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے تو سمجھ لو یہ جھوٹے ہیں. اب یہ مکہ کے مشرکین آئے وہاں مدینہ منورہ سے سفر کر کے اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس، آج تمہارا امتحان انٹرویو کہ تم نبی ہے یا نہیں. اب ظاہری بات ہے بہت پھولے ہوئے تھے، ہم آج تو ایسا سوال کریں گے کہ نبی ہمیں جواب نہیں دے سکیں گے، بہت ساری باتوں میں جواب دے دیا، چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیے مکہ میں، اسی وقت تو ہوا تھا ایک طرف سعد، اس سے پہلے ہی ہوا تھا یہ، اور یہ بھی مکہ کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ہجرت کا واقعہ ہوگا، اور اس سے پہلے وہ واقعہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، یہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹاؤ یہاں سے، یہاں نہریں بنا دو، یا آسمان میں چڑھ جاؤ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے سیڑھی لگا کر، اور اوپر سے کتاب لے کر آؤ، یا اللہ سامنے آ جائے وہ بتا دیں یہ ساری باتیں، یا مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، یہ مکہ میں باغات لگ جائیں، نہریں آ جائیں پانیوں کی، یہ سارا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس سورہ کاف سے پہلے پہلے. ان سب کے بعد اب ایک اور انٹرویو لے رہے ہیں، کون سا انٹرویو؟ چلو بتاؤ یہ روح کیا چیز ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے، اور یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا پورا ذکر کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی بعد میں بتاتا ہوں، اب انتظار تو وہی کا ہے، نبی کو کیا پتا، نبی کو کچھ نہیں پتا ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کس کا، وہی کا، وہی کا انتظار ہے کہ جبرائیل السلام آئیں گے نا مجھے بتائیں گے. اب یہ اصحاب کہف تو انتقال کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پیدا ہونے سے پہلے، جیسے میں نے تاریخ آپ کے سامنے بتائی تھی، یا بعضوں کے خیال سے یہودیوں کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، دونوں قول ہیں، اب کیسے بتائیں گے. اب ذوالقرنین وہ واقعہ کتنا پرانا جو آگے آئے گا، اور روح کے بارے میں ہمیں کیا پتا روح کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، تو انتظار. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، نہیں کہا، یہاں اللہ کی طرف سے مسئلہ یاد رکھو، اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے وحی کو بند کرنے کی. 15 یا 18 دن تک وحی نہیں آئی، 18 ڈیز تک وہی سٹاپ ہو گئی، ریولیشن سٹاپ ہو گیا، اور اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، اور مکہ کے کافر تانا دے رہے ہیں. دیکھا نا، تمہیں پتا ہی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، فلاں اور فلاں، اور ادھر سے وہی کا انتظار، ایک روایت میں 15 دن، ایک روایت میں 16 دن، ایک روایت میں 18 دن تک وہی نہیں آئی. پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے وہی کو لے کر، ان آیتوں کو لے کر، جو بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر کہا سب سے پہلے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو یوں نہ کہو بعد میں کہوں گا فلاں کرو، نہیں، ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہو، انشاءاللہ بعد میں کہوں گا، بعد میں کروں گا، انشاءاللہ فلاں کام میں بعد میں کروں گا، ساتھ میں اللہ کی مرضی کو لگاؤ، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، 100 بیویاں تھیں ان کی، کتنی بھائی؟ 100، اس زمانے میں 100 جائز تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 11 تھی، اور ان کی امت کے لیے 4 ہے.
लेकिन पूछे बगैर नहीं करना वरना डंडे पड़ेंगे। वो एक ही का पूरा नहीं कर सकते, दूसरी कहां से लाएंगे तीसरी को, है ना। वो कहा करता हूं कि देख जो दो बीवी वाले, चूंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं दो बीवी वालों के, इसलिए मैं कहता हूं भाई तजुर्बा है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं बड़े परेशान है, दूसरी करके परेशानी में मुबतला हो गया। तो मैं कहा करता हूं जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो सीधे जन्नत में चले जाओगे। वो पूछा क्यों, वे तुम जहन्नम से आए हो ना, इसलिए अगर जहन्नम अपने सर पर मोल लेनी है दुनिया ही में, जैसे हमारा थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दो बीवियां थी, चूंकि उनकी औलाद नहीं थी, दूसरी से भी नहीं पहले से भी नहीं, लेकिन औलाद की वजह से दूसरी से की, इंतकाल से पहले कहा मैंने तो दो की है तुम नहीं करना, सुनना ही बात, बस एक ही पर इक्तफा करो, कनाअत करो, इंशाअल्लाह जन्नत में बहुत ज्यादा मिलेगी, हूर 70 मिल जाएगी, ज्यादा खामों का परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम की बात क्या है, अगर तुम दोनों को बराबरी सराबरी नहीं कर सकते हैं तो कयामत के दिन बहुत खतरनाक अजाब होगा। अजाब क्या होगा, एक शोल्डर ऊपर होगा, दूसरा शोल्डर यानी एक तरफ स्ट्रोक लग जाएगा, उसको फालिज लग जाएगी, लकवा हो जाएगा, और इस तरह वो चलेगा अंबिया के सामने, साबा के सामने, लोगों के सामने, कि लोगों को पता चल जाएगा ये दो बीवी वाला है, दोनों का हक अदा नहीं करता था। ऐसा नहीं कि खूबसूरत लगी तो शादी कर ली, ना पहली को छोड़ दिया, पहली का हक अदा नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराबरी वाजिब नहीं थी, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से रोजाना हर बीवी के घर पर जाते थे, यहाँ तक कि असर के बाद भी हर बीवी के घर पर जाते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बात करते करते जाते थे, बात करते करते निकलते थे, देर नहीं लगाए, इसके घर पर भी, इसके घर पर भी, हमारे हजरत नबी अलैहिस्सलाम भी असर के बाद बात करते करते जाते थे, कहीं देर न लग जाए, फिर बात करते करते निकल जाते थे, हर बीवी को देखने के लिए जाते थे। ये बराबरी सराबरी बहुत जरूरी है, वरना फिर अल्लाह के यहाँ अजाब भी बड़ा खतरनाक है। ये बात कुरान में है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो फवाहिदा, कुरान कह रहे एक ही काफी है। खैर, ये तो बात निकली सुलेमान अलैहिस्सलाम से, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवी का नाम सुनकर अभी रोजे के साथ आपके मुंह में पानी आ गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा आज मैं इस एक रात में 100 बीवी के साथ जिमा करूंगा और 100 औरतें मेरी प्रेग्नेंट हो जाएगी और उससे 100 बच्चे पैदा होंगे, वो भी मेल, वो भी लड़के, उन सबको मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए भेजूंगा, अल्लाह के रास्ते में। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकिया तफसीर में लिखा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रात में 100 बीवियों के पास गए। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बड़े ताकत वाले बड़े, ये गए, और मैं साथ साथ में बताऊं अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है। लोग कहते हैं कि आपके नबी शहवत से बड़े हुए, नाउज बिल्ला, हमारे नबी के लिए कहते हैं कि वो शहवत वाले थे, कि इन्होंने 11 शादियां की है शहवत के लिए। अरे भाई, बड़ी जवानी, 25 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है उस वक्त, 25 साल वाला जो जवानी से बड़ा हुआ हो तो जवान लड़की तलाश करने के बजाय 40 साल की विडो जो दो जो शोहर से तलाकशुदा है उसके साथ शादी की है, विडो औरत के साथ, या वो उनके शोहर का इंतकाल हो गया जो भी, उनके साथ शादी की 40 साल की, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 40 साल के। और रिवायत में आता है अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत के 100 आदमियों की ताकत दी थी दुनिया में, जन्नत के 100 आदमी। अरे बात समझ में आ रही है मैं कुछ कह रहा हूं, जन्नत के 100 आदमी की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी देखो एक ही कवाड़ी लड़की है हजरत आयशा, बाकी सब के सब उसमें से कुछ विडो है और कुछ तलाकशुदा है। अगर शहवत की वजह से करते, इसलिए नहीं, औरतों में दीन कैसे फैले, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मर्दों में तो फैल जाएगा लेकिन औरतों में जाकर तो इतनी शादियां इसलिए की कि ये औरतों के अंदर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मसाइल, औरतों के अंदर के मसाइल, हैज के, निफास के जितने भी मसाइल है, औरतों के साथ जिमा के, रात के, जितने घर के खाने के पीने के, ये बाहर वाले क्या जाने, इसलिए इतनी औरतों के साथ ताकि औरतों में भी दीन फैले, इसलिए कि अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है।
حضرت سلیمان علیہ السلام 100 عورتوں کے پاس گئے, اپنی بیوی کے پاس, 100 بیویوں کے پاس, لیکن دوسرے دن پریگننٹ ہوئی, ایک بھی پریگننٹ نہیں, ایک پریگننٹ ہوئی اور اس سے بچہ پیدا, وہ بھی ڈسیبل, اللہ کے راستے کے اندر جانے کا قابل نہیں. تو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میری جیب کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام بھی انشاءاللہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ میں آج 100 بیوی کے پاس جاؤں گا اور وہ ساری پریگننٹ انشاءاللہ ہو جائے گی اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گا, اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو ساری عورتیں پریگننٹ ہو جاتی اور اللہ ان کو 100 بچے عطا فرما دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب, مولانا صاحب تھے, مسجد میں جا رہے ہوں گے, میرے جیسے ہوں گے کوئی, اور کوئی آدمی جا رہا تھا روڈ کے اوپر سے, تو مولانا صاحب نے پوچھا کدھر جا رہے ہو بھائی, پوچھتے ہیں نا کدھر جا رہے ہو, آج تو میں بھینس خریدنے کے لیے جا رہا ہوں فلاں گاؤں میں. تو مولوی صاحب نے کہا انشاءاللہ کہو, فرمایا جیب میں پیسے ہیں, کیا کہا, جیب میں پیسے ہیں انشاءاللہ, وہ مول صاحب لوگ کہیں جزاک اللہ بارک اللہ تبارک اللہ انشاءاللہ, جن کے جیب میں پیسے نہیں ہیں. مجھے کیا کہنے کی ضرورت, میرے پاس تو پیسے ہیں, جا کر خریدوں گا. کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی, کہنا نہ کہنا, چلے گئے اور بھینس کو خریدا, اور بھینس خرید کر کے واپس اپنے مکان میں آتے تھے, راستے میں چور مل گئے اور چوروں نے پہلے تو اس کو باندھ دیا درخت کے ساتھ, باندھ دیا اور باندھ کر کے بھینس لے کر چلے گئے, ایسا ہی کرتے, باندھ دیا چلے گئے. اب یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انشاءاللہ کوئی آؤ, انشاءاللہ کوئی آؤ مجھے چھراؤ, انشاءاللہ کوئی آؤ مجھے چھراؤ, بس اس کا ذکر کر رہا ہے انشاءاللہ کا. اتنے میں ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, ارے کیا ہو رہا ہے, چلا رہا آدمی, اس کے پاس گیا, ارے بھائی کیا ہو گیا, انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ پہلے مجھے کھولو, انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا. اب یہ کھول دیا, کہا انشاءاللہ میں جا رہا ہوں, میں تھک گیا ہوں, انشاءاللہ ایسا ایسا ہو گیا, چور میری بھینس لے گیا, انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں, ایسا بس پریشان. اب گھر پر تو آ گیا, بھینس نہ کچھ بھی لے کر نہیں آیا, شام میں عشاء کی نماز میں مسجد میں گیا, مولوی صاحب نے سب پوچھا کیا ہوا, انشاءاللہ میں گیا, انشاءاللہ میں نے بھینس خریدی اور انشاءاللہ میں واپس ہوا, انشاءاللہ چور نے پکڑا, چور نے انشاءاللہ باندھا, ایک آدمی انشاءاللہ آیا اس نے مجھے چھڑایا اور انشاءاللہ بغیر خالی ہاتھ کے, پیسہ بھی نہیں اور بھینس بھی نہیں, واپس تمہارے سامنے آ گیا. مولانا صاحب نے کہا قیامت تک انشاءاللہ کہتا رہے, تیری بھینس آئے گی نہ تیرا پیسہ آئے گا, تو ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ دیتا تو اللہ تیرے پیسے کی بھی حفاظت کرتا اور اللہ تیرے مال کی بھی حفاظت کرتا. یہ اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے اس آیت میں, اس آیت میں. ہاں اس کے مسائل بے شمار ہیں, مسائل ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں فلا کام کروں گا انشاءاللہ, صاحب نے کیا جوائن کر دیا, انشاءاللہ جوائن کر دیا اس نے. ہمارے جماعت والے کہے بھائی انشاءاللہ تو کہو, وہ ساتھ میں تالا لگا دیتے, انشاءاللہ تالا, وہ تالا کی جگہ تالا لگا دیتے, جانا ہی نہیں, یہی مسئلہ. قسم کھا لی انشاءاللہ فلاں کام کروں گا, اب اس نے فلاں کام نہیں کیا, نہیں کیا تو وہ قسم اس کی ٹوٹے گی, میری بات سن پا رہی ہے نا, وہ حانث نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور یوں کہا انشاءاللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, قسم کھا لی اللہ کی قسم انشاءاللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اب اس نے اس کے بعد کھانا کھا لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں اس کو عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کھانے کا کام اللہ کو اللہ نے چاہا, تو تجھے کیا معلوم اللہ نے چاہا کہ تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. لیکن اگر ایک آدمی نے یوں کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, قسم کھا لی, اب یہ کھانا کھائے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اس طرح طلاق کے اندر میں انشاءاللہ اے میری بیوی انشاءاللہ تجھے طلاق دیتا ہوں, اس طریقے سے انشاءاللہ جوائن کر دیا, اب یہ طلاق نہیں ہوگی, تجھے کیا پتا اللہ نے چاہا کہ تیری بیوی کو طلاق ہو کے نہ ہو. اگر کوئی انشاءاللہ ساتھ میں کہہ دے تو طلاق بھی نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسی وقت کہنا چاہیے؟ اگر کسی نے یوں کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور اس نے انشاءاللہ نہیں کہا, پھر پانچ منٹ کے بعد اس نے اسی مجلس میں انشاءاللہ کہا, فوراً نہیں کہا. ایک تو سینٹنس ساتھ میں ہوتا ہے اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ, یہ پورا سینٹنس ہو گیا, اور ایک ہے اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا بس خاموش ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا انشاءاللہ. اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر اس نے ایک سال تک یا ایک مہینے تک یا ایک دن تک شام کو جب یاد آیا تب جا کر اس نے انشاءاللہ کہا, یعنی مجلس سے چلے جانے کے بعد انشاءاللہ کہا. تو کیا مسئلہ ہے؟ تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے, اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہے, فرمایا کہ کسی نے یوں کہا انشاءاللہ اللہ کی قسم, یوں کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا, پھر شام کو اس نے کہا انشاءاللہ, تو ابھی اس کا اعتبار ہے, اس کو گناہ نہیں ہوگا. دوسری ایک جماعت کہتی ہے علماء کرام کی کہ اس مجلس میں اس نے کہہ دیا اٹھنے سے پہلے پہلے تو اس کا اعتبار ہے, اس کی قسم نہیں, اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سینٹنس میں ساتھ میں دیر ساتھ میں جوڑنا ضروری ہے, مجلس میں نہیں بعد میں نہیں. اگر تم نے ساتھ میں جوڑ دیا ہے تو پھر تم قسم توڑ بھی دو تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر بعد میں انشاءاللہ کہا تو پھر تمہیں گناہ ہوگا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مخالف محمد بن اسحاق ان کے زمانے کا یہ بھی عالم ہے, علماء کے مخالف ہوتے رہتے ہیں, کسی کا درجہ اوپر ہو جائے تو ان کے مخالف ہوتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف ہو گیا, بادشاہ وقت ابو منصور سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے پر دادا کے خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں. پر دادا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ ان کے خاندان کا بادشاہ منصور. تمہارے پر دادا کا قول یہ ہے کہ مجلس میں اگر انشاءاللہ نہیں کہا بعد میں ایک سال بھی ہو جائے تو ایک سال کے بعد انشاءاللہ کہے تو بھی اس کا اعتبار ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس کا اعتبار نہیں, مجلس میں کیا مجلس میں کیا, ایک ساتھ سینٹنس میں بولنا پڑے گا. تو امام ابو حنیفہ تمہارے دادا عبداللہ ابن عباس کے خلاف کر رہے ہیں, بلاؤ ان کو قتل کرو. اب مخالف دیکھو, امام اعظم کو بادشاہ نے بلایا. امام صاحب بھی تو بڑے کلیور تھے, بڑے ذہین تھے, اللہ اکبر بڑے ذہین تھے. ایک عورت آئی امام صاحب کی مجلس میں, بیٹھے ہوئے تھے سارے علماء, 50 علماء, بڑے بڑے علماء حضرت کی مجلس میں فتاوی لکھتے تھے امام صاحب کے, 50 علماء ہر وقت رہتے تھے. ان کا خرچہ امام صاحب خود دیتے تھے, کھانے پینے مکان سب خرچہ وہ خود دیتے تھے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, لیکن وہ شرم کی وجہ سے مسئلہ پوچھ نہ سکی, حیض کا مسئلہ کہ حیض کب ختم ہوتا ہے, کیسے ہمیں پتا چلے کہ حیض ختم ہوا, کون سا خون کا اثر ہو, ایک تو لال ہو پھر براؤن ہو پھر وائٹ ہو, کب ہمیں پتا چلے کہ ہمارا حیض کی مدت ختم ہوئی. بھائی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن شرم کی وجہ سے بول نہ سکی. تو اس کا بچہ ساتھ میں تھا, اس بچے کو کہا یہ نائف لو, یہ ایپل لو, لال ایپل تھا, کہا جا کر امام صاحب کو دے دو. اب بھرے مجمع میں اس بچے نے ایپل اور نائف لے کر آئی, امام صاحب نے کاٹ دیا. اب کاٹیں گے تو بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ سفید ہے نا. اور بچے سے کہا یہ نائف بھی لو, یہ ایپل لے جا کر اپنے امی کو بتا دو. یہ مسئلہ ہو گیا, مسئلہ بیان کر دیا. اب مجلس ختم ہو گئی, امام ابو یوسف امام محمد جیسے بڑے بڑے, فرمایا حضرت کیا بات ہے؟ عورت آئی مسئلہ پوچھنے, اس نے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا, یہ ایپل دیا اور یہ تو کوئی عجیب سمجھ میں نہیں آتا, کیا مسئلہ کس طرح سمجھایا؟ فرمایا میں نے باتیں باتوں میں سمجھا دیا کہ اوپر سے لال ہے, اگر لال ہو تو ایسی صورت میں تم حیض کے اندر میں ہو, اس کو کاٹ کر کے میں نے بھیج دیا. جب ایپل کی طرح اندر کا حصہ جیسے سفید ہے ایسے سفید اگر ہو جائے تو تم پاک ہو, غسل کر لو. یہ کلیور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت واوین او واوین, ایک واو والا یا دو واو والا؟ تو حضرت نے فرمایا دو واو والے. کیا کہا؟ بس اتنا ہی کہہ دیا, ایک واو والا یا دو واو والے؟ واو اتنا لکھ باتا, واو ایک واو والا پڑھوں یا دو واو والا؟ فرمایا دو واو والے. وہ جب جانے لگا تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں اتنا بنائے جیسے لا شرقیت ولا غربیہ، جیسے تمہارا جیسا کوئی نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو. دعا دے کر چلا گیا. سارے مجلس والے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا وابن وابینی، اور آپ نے وابن کہہ وابینی کہہ دیا. فرمایا مجھے پوچھ رہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو ہیں، یہ والا التحیات پڑھوں یا ایک واو والا التحیات للہ الطیبات والصلوات، کون سا واو پڑھوں میں؟ چونکہ دونوں حدیث میں ثابت ہے، میں نے کہا دو واو والا پڑھو. تو اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تیرے علم میں اتنی برکت دے، اتنا بڑا مولوی بنائے تجھے کہ تیرے جیسا نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو. امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے جو ان کے واقعات تم پڑھو، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا تم نے التحیات للہ جب پوری ہو جائیں اور اللہم صلی علی محمد تک پہنچ جائیں، کھڑے ہونے کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو سجدہ سہو میرے درود پر کیوں واجب کیا؟ دوسرے تین امام کیا نہیں ہے سجدہ سہو، اگر آپ درود شریف بھی پڑھ لو آپ کو دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے التحیات پڑھ کر، پڑھنے کے بجائے آپ درود شریف پڑھ لیں. تو ہمارے امام صاحب کے یہاں اگر اللہم صلی علی محمد تک پہنچ جاؤ تو پھر سجدہ سہو واجب ہے، محمد سے پہلے پہلے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اللہم صلی پڑھا تو نہیں، اگر علی محمد پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے. دوسرے امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کے یہاں پورا درود بھی پڑھ لو تو آپ پر سجدہ سہو نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حنیفہ نعمان کیا بات ہے، تم نے میرے درود پڑھنے والے پر سجدہ کیوں واجب قرار دیا؟ سزا دینے ہے تو سجدہ ہو گیا. فرمایا میں نے اس لیے کہ اس نے اللہ کے حبیب تم پر بھولے سے درود پڑا ہے. کیا کہا؟ بھولے سے درود پڑا ہے، حالانکہ درود تو صحیح معنی میں پڑھنا چاہیے، یہ بھول بیٹھا نماز میں بھولا، تبھی تو اس نے اللہ صلی اللہ پڑھا ہے. اس وجہ سے تو اللہ کے نبی مسکرائے، کچھ نہیں کہا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں، خیر میں تو بات کہہ رہا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف، تو امام صاحب کو بلایا گیا مجلس میں، آؤ ادھر، تم نے میرے دادا کے خلاف کیوں فتویٰ دیا؟ فرمایا یہ فتویٰ دادا کے خلاف تو ہے، آپ کے خلاف یہ خود فتویٰ دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا ہوں. فرمایا کیسے؟ کتنے ہوشیار امام صاحب. فرمایا یہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں یہ سارے وزیر لوگ کہ آپ ایسا نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، ہمارا قسم کھا رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے نا کوئی گورنمنٹ میں بادشاہ بن جائے تو سارے ان سے پکڑاتے ہیں نا کتاب، ایسا نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے، ہم قرآن پکڑتے ہیں یا پھر بائبل پکڑتے ہیں یا تورات پکڑتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنی ان سے قسم پرومس لی جاتی ہے نا، تو یہ آپ کے ہاتھ پر قسم کھاتے ہیں، لیکن تمہارے دادے کے مسئلے کے حساب سے یہ لوگ بعد میں مجلس سے باہر نکل کر انشاءاللہ کہتے ہیں. اب انشاءاللہ کہے تو پھر قسم باقی نہیں رہی، تو گویا ان کو پتا ہے کہ یہ قسم باقی نہیں رہی، ہم جو چاہیں حکومت کے خلاف کرتے رہو، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. تو آپ کے دادا کا یہی مسلک ہے کہ بعد میں بھی قسم کھا سکتے ہیں، پھر قسم ٹوٹ جائے تو بھی گناہ نہیں ہے. تو یہ تو باہر جا کر کے آپ کے خلاف کر رہے ہیں، انشاءاللہ باہر جا کر کہیں گے، اندر میں قسم کھاتے باہر میں انشاءاللہ کہتے، تو آپ کے قول کے خلاف کر رہے ہیں. امام بادشاہ کو بات امام صاحب کی سمجھ میں، چلو بلاؤ ان کو قتل کرنا، یہ قتل کرنے کے پیچھے امام صاحب کے گئے، بجائے ان کے قتل کرنے کی وہ خود قتل ہو گئے. تو یہ ہے انشاءاللہ کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. بات ختم کرتا ہوں. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، تم نہ کہو ایسی چیز کہ میں آئندہ کل کروں گا، الا یشاء اللہ، مگر ساتھ میں کیا کہہ دو؟ انشاءاللہ. یاد رہے گا مسئلہ انشاءاللہ. واذکر ربک، تیرا رب کا ذکر کرو جب تمہیں یاد آ جائے. انشاءاللہ ایسا کرو، یہاں سے کل بات بیان کریں گے کہ اذا نسیتا، کیا نبی بھی بھول جاتے ہیں؟ کیا نبی کو بھی نسیان ہوتا ہے؟ نبی کو بھی سہو ہوتا ہے؟ جبکہ یہاں کہا تیرے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ، تو نبی کے بھول بھی ہوتی ہے، کیا نبی سے زندگی میں سہو ہوئے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. کچھ بات تھا کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے نبی کون تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کی اگلی آیت بہت زبردست ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھو، صحابہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھو. وہ آگے آیت یاد آ رہی ہے انشاءاللہ.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہم پر کرم فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کی جتنی بھی خطائیں ہیں اے اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے ہم تو کر کے بھول چکے ہیں ہمارے دفاتیر اعمال نامے بڑے ہوں گے اے اللہ ہم نے سیکنڈ سیکنڈ میں گن منٹ منٹ میں تیری نافرمانی کی ہے ہم نے کبھی عبرت حاصل نہیں کی نہ مردوں سے نہ غسل مردوں کو غسل دے کر نہ مردوں کو نہ مردوں کو دفنا کر نہ قبرستان میں جا کر اے اللہ ہم بہت گئے لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کی یا اکرم الاکرمین ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے تجھے منہ دکھانا ہے اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ پوری زندگیاں شیطان کی فرما برداری میں گزر گئی اب ہمیں بقیہ زندگی تو اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ تیرے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے والوں میں سے بن جائے اے اللہ رمضان بہت جلد ختم ہو رہی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے ہمارے عطیات کو قبول کر لے صدقات اور زکوٰۃ کو قبول کر لے ہمارے سجدوں کو رکوع اور تلاوت کرنے کو تلاوت سننے کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے اذکار کو قبول فرما یا اکرم الاکرمین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے گھر میں وضو کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہر گھڑی ہر منٹ پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہ اس پر رحم فرما اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ ان فرشتوں کی دعائیں بھی ہمارے لیے قبول فرما لے اور ہم پر رحم فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ یہ تو بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مسجد میں بیٹھے تو ان کے لیے نماز کا ثواب لکھ دیتا ہے اے اللہ یہ تو بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں نماز کا بھی ثواب دے دے ہمیں ہماری مغفرت بھی فرما دے ہم پر رحم بھی فرما دے اور ایک ایک بات جو سنی جاتی ہے اس پر تو ہزاروں نفل کا بھی ثواب دیتا ہے اے اللہ ہمیں نفلوں کا بھی ثواب عطا فرما اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما اس مجلس میں جوان بھی ہے بوڑھے بھی ہے اے اللہ بچے بھی ہے اللہ سب کو قبول فرما لے نوجوانوں کو قبول فرما لے بوڑھوں کو قبول فرما لے اے اللہ پورے دن کے روزے کے ساتھ تھکے ہوئے کام کاج کے باوجود بھی تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں اور تیرے قرآن کو سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں اے اللہ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے کریم ہے اے اللہ اتنی زیادہ نسبتیں ہم نے تمہاری طرف دی ہے قرآن کی نسبت ہے روزے کی نسبت ہے اے اللہ مسجد میں بیٹھنے کی ہے تیرے فرشتوں کی دعاؤں کی ہے اے اللہ افطاری کے وقت کی ہے بوڑھے لوگ بھی ہے جوان بھی ہے جن پر تجھے رحم آتا ہے رشک آتا ہے ان تمام چیزوں کی لاج رکھ کر اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہماری آل اولاد کی ہمارے ماں باپ کی رشتے داروں کی متعلقین کی محبت رکھنے والوں کی اللہ تعلق رکھنے والوں کی سب کی مغفرت فرما دے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دے امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ غزہ میں فلسطین میں سیریا میں اے اللہ یمن میں لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں اور ہزاروں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اللہ العالمین روہنگیا میں اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ سارے مسلمانوں کی اے اللہ تو خبر گیری فرما دے سب کے اللہ رمضان کے مہینے میں رحمت کی چادر ڈال دے سب پر رحمت کی چادر ڈال دے سب کے غیب سے مدد فرما اے اللہ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ساری تیرے نبی کی امت ہے تیرا نبی راتوں میں رویا کرتا تھا اپنی امت کے لیے اے اللہ وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا روتا تھا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں روتا تھا وہ عرفات میں 5 گھنٹہ رویا ہے نہ اپنی اولاد کے لیے نہ اپنی بیویوں کے لیے نہ اپنے 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 صحابہ کے لیے وہ تو امت کے لیے رویا تھا 5 گھنٹے گرمی میں اونٹنی پر بیٹھ کر اے اللہ روتا رہا ایک کپ دودھ پی کر 5 گھنٹے وہ عرفات میں روتا رہا اے اللہ انہیں امت کی فکر تھی اے اللہ یہ انہی کی امت ہے ہم سب انہی کی امت ہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو اے اللہ سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنا دے ایمان کی دولت سب کو نصیب فرما دے اے اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے جس شہر میں ہم رہتے ہیں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اچھے چیزیں ہمارے لیے متعین کی ہے اے اللہ
اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ ان سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ ان پر رحم فرما, اے اللہ ان پر کرم فرما کر ان کو بھی دین کی طرف متوجہ فرما, اے اللہ ہم سب ایمان والوں کے ایمانوں کو مضبوط فرما. یا اکرم الاکرمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, چھوٹی بڑی بیماری میں ہر ایک لوگ مبتلا ہے, سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ گھروں میں بیٹھ کر ہماری مائیں اور بہنیں ریسیور کے ذریعے سے سنتی ہے, ان سب کو شفا کلی عاجلہ نصیب فرما, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ لائف ہمارا پروگرام روزانہ جاتا ہے, سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں ویب سائٹ کے ذریعے سے پہنچانے والے اور سننے والے سب کو قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم.